تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔
فخور یعنی دو متضاد چیزیں، وَإِنَّهُ لَيَئُوسٌ قَنُوتٌ، جب کچھ آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی پکڑ آئی، آزمائش آئی، تو ایک دم مایوسی کے اندھیروں میں یہ گم ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنے اس زوف کی وجہ سے یہ اس قابل نہیں کہ یہ منزل کی تلاش کر سکے، مقصد تک اپنی طاقت سے پہنچ سکے۔ اسے کسی صحیح علم والے کی ضرورت ہے، اسے کسی طاقتور کی ضرورت ہے، اسے کسی ایسے مدبر کی ضرورت ہے جس پر کوئی حال نہ آتا، چونکہ حال آئے تو ضرور اثر چھوڑتا ہے۔ کوئی بھی حال جب آتا ہے تو وہ اثر ضرور چھوڑتا ہے۔ کتنا انسان اونچا کیوں نہ چلے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہ خندق کے موقع پر صحابہ سے بڑا مدبر کون ہوگا دنیا میں، جن کو اللہ کے سب سے بڑے، سب سے عظیم، سب سے محبوب رسول کی صحبت ملی، لیکن ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب تمہاری آنکھیں پھٹ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور اللہ کے بارے میں بھی شک میں پڑ گئے۔ تو حال جب آتا ہے تو انسان پہ اثر چھوڑتا ہے، لہذا وہ حال انسان کو بے حال کر جاتا ہے۔ ایک اللہ وہ ذات ہے جس پر کوئی حال نہیں آتا، وہ لا تغیره الحوادث لا یخشى الدوائر، انقلاب سے ڈرتا نہیں، حالات اس پہ اثر نہیں ڈالتے، ماضی اور مستقبل اور زمان اور مکان کی قید میں وہ ہے نہیں، لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان۔ پھر وہ اپنی ذات میں مستقل وجود ہے، کسی سے اس کا رابطہ کوئی نہیں، رابطوں سے انسان کمزور ہوتا ہے۔ تو لم یلد، نیچے کوئی سلسلہ نہیں، بیٹا پوتا پڑ پوتا، لم یولد اوپر کوئی سلسلہ نہیں، باپ دادا پڑ دادا، لہذا نہ اس کا کوئی وارث ہے، نہ اس نے کسی سے وراثت میں ملک لیا ہے، اور نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، بیوی بیٹا شریک، ولم یکن له ولی من الذل مددگار، کچھ بھی نہیں، پاک ہر چیز سے، پاک ذات ہے، اور اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون، نظر سے بھی دور، ولا تخالطه الظنون، نظر تو یہاں تک دیکھتی، خیال بہت دور چلا جاتا ہے، کا خیال سے بھی دور رہتا ہوں۔ جو اتنا دور ہو پھر وہ قریب ہو کے دکھا دے تو یہ کتنی بڑی اس کی قدرت ہے کہ دور اتنا ہے کہ خیال بھی نہیں پہنچتا، اور قریب اتنا ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرک سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا أَسَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، قرآن میں سوال آتے ہیں، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحَيْضِ، حیض کیا ہے؟ قُلْ هُوَ أَذًى، اے میرے رسول آپ کہیے یہ گندگی ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، قُلْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قُلْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، قُلْ، پوچھتے ہیں آپ ان سے کہیے، یہ پوچھتے ہیں آپ ان سے کہیے۔ جب سوالات آئے صحابہ کی طرف سے تو قرآن نے اس کے لیے جو تعبیر اختیار کی ہوئی ہے، یسألونک، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، قل آپ ان سے کہیے، اس کا جواب ہے۔ اسی طرح ایک سوال آیا صحابہ کی طرف سے، یا رسول اللہ، اقریب ربنا فننادیہ ام بعید فننادیہ، ہمارا رب کہاں ہے؟ قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو ندا کریں۔ تو اس کا جواب جو آنا تھا وہ قرآن کے اسی طرز پہ آنا تھا، یسألونک عن ربک یا یسألونک عنی قل انہ قریب۔ یہ جو قرآن کی پچھلی ترتیب ہے اس کے مطابق آیت یوں آنی چاہیے تھی، یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن فلا عن فلا عن فلا، تو یسألونک عنی یسألونک عن ربک، تو قل انہ قریب، آپ کہیں کہ وہ قریب ہے۔ یہاں یہ طرز اختیار نہیں کیا گیا، یہاں ایک اور طرز اختیار کیا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي يَسْأَلُونَكَ، میں یہ مطلب ہے کہ یہ جو جواب اس وقت دیا جا رہا ہے ممکن ہے آگے چل کے تبدیل ہو جائے، یہ جواب حتمی نہیں، ممکن ہے ہم اس جواب کو بدل دیں۔ جیسے شراب کے بارے میں آ گیا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، شراب کے بارے میں یہاں سوال ہوا تو اللہ نے کہا حرام، یہاں نہیں کہا کہ حرام ہے، کہا کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہیں، آگے جا کے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو یسألونک کا جو سوال ہے اور اس کے آگے جو قل کے ساتھ جواب ہے اس میں احتمال ہے کہ یہ جواب اس وقت کے لحاظ سے ہے، ممکن ہے آگے چل کے یہ جواب بدل جائے۔ لیکن وَإِذَا سَأَلَكَ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کی اس مجلس میں یہ جو سوال ہو رہا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک جو بھی یہ سوال کرے گا اس کا جواب یہی ہے، وہ نہیں بدل سکتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب یہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، تو یہاں وہ طرز نہیں قُلْ إِنَّهُ قَرِيب، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ قل کو درمیان سے ہٹا دیا اور خود آ کے اللہ جواب دینے لگ گیا، فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے بندوں میں بالکل تمہارے قریب ہوں۔ یہ فرق آپ اگر عربی سمجھیں تو بہت خوبصورت ہے، ترجمے میں میں نے کوشش تو کی ہے کچھ بتا سکوں، لیکن جیسے آپ انگریزی کا ترجمہ مجھے کیا سمجھائیں گے، تو میں آپ کو عربی کا ترجمہ کیا سمجھاؤں۔ لیکن اللہ نے اپنے قرب پر جو اس طرح دلالت کی ہے وہ کمال درجہ، فإنی قریب، قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، تیری پکار پہ لبیک کہتا ہوں، اذا دعان، جب جس وقت میں پکارو، وقت کی قید کوئی نہیں، دنیا کے بادشاہوں سے تعلق ہو بھی جائے تو ان کے اوقات دیکھے جاتے ہیں، کم اس سے تعلق بنا لو تو میرا کوئی وقت نہیں، جب پکارو گے میں لبیک کہوں گا، جب کہو گے لبئی، دن رات، بادشاہوں کے دروازے رات کو بند ہوتے ہیں اور تیرے رب کا دروازہ رات کو خصوصی کھلتا ہے، پہلے آسمان پہ عرش آ جاتا ہے۔ اِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ کا قرب مل جانا سارے زوف سے نکل جانا ہے، اللہ کے علم کا سہارا مل جانا ساری جہالتوں سے نکل جانا ہے، اللہ کے نظام کے تابع ہو جانا ساری بے صبریوں سے نکل جانا ہے، اور اللہ کو ساتھ لے لینا اور اللہ سے دوستی لگا لینا ساری دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے۔ الا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں، الا غور سے سنو، جو کوئی لڑکی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو پروفیسر صاحب ان کو تنبیہ کر دیں، بھائی توجہ کرو، ادھر سنو، میں وہ ضروری بات بتانے لگا۔ تو الا کا مطلب یہ ہوتا ہے الا، میرے بندے سارا دھیان میری طرف پھیر دے، اپنے کان دل دماغ ادھر لگا، کیا؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے۔ خوف اور غم، دنیا میں انگنت مصائب اور پریشانیاں ہیں، ان سب کو اگر کوئی ہم سے کہے دو لفظوں میں بیان کرو تو وہ ہے خوف اور غم، چونکہ یہ ایک لفظ میں بیان ہو نہیں سکتی، آنے والے مصائب کی کیفیت اور ہوتی ہے, تو جن مصائب سے گزر چکا یا گزر رہا ہوتا ہے ان کی کیفیت اور ہوتی ہے. لہذا اس کے لیے ایک لفظ نہیں آئے گا, دو آئیں گے. آنے والے مشکلات پریشانیوں سے جو انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں, جیسے ہم ڈر. اور جن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس وقت جو اس کی کیفیت بن رہی ہوتی ہے اس کو غم کہتے ہیں. غم, حزن, خوف اور حزن. تو ایک نسخہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے سارے ملک کے, سارے میڈیکل کالجوں کے, سارے ڈاکٹروں کے, سارے تاجروں کے, ساری عورتوں کے, سارے مردوں کے سارے دکھ درد چنے جائیں گے. ایک نسخہ قرآن بتا رہا ہے. آنے والے جتنے خدشات ہیں, ایک اجتماعی طور پر خدشات ہیں, پانی نہیں ہے, قرضے چڑھ گئے, یہ اجتماعی خدشات, تنخواہ ختم ہو گئی اب پیسے کوئی نہیں ہیں, یہ انفرادی خدشات. ہوائی فلاں کو ادائیگی کرنی ہے, پیسے کوئی نہیں, بیماری ہے, دوائی کوئی نہیں, یہ آنے والے ایک فرد کے, اور اس قسم کی بے شمار. اور ایک جن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں, جس پریشانی سے آدمی جب گزر رہا ہوتا ہے تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ غم کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خوف, حزن کا مجھ سے دوستی لگا لو, سارے خوف دور, سارے غم دور. پھر یہ سوال اٹھتا تھا, ممکن ہے بات اللہ تعالیٰ آخرت کی کر رہا ہو, ہمیں تو اس وقت موجودہ ضرورت. تو اس لیے درمیان میں ایک صفت بتائی, الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ تو دوستوں کی صفت ہے. آگے جو میں اس جملے سے آگے بات ریلیٹڈ, کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, میرا یہ جو وعدہ ہے کہ تو سارے خوف سارے غم میں دور کر دوں گا, وہ صرف آخرت کا نہیں بلکہ تمہارا جس کیفیت سے تم گزر رہے ہو تو اب ہے, تو اب ہے. لوگوں نے حکیموں کو چھوڑ دیا, آپ کے پاس آ گئے, وہ سر میں درد تو اب ہو رہا ہے, اب وہ جو شاندہ پلا رہا ہے یہ تو کل جا کے آرام آئے گا, اور ادھر کھلائی اس کو ایک پیناڈال, 15 منٹ بعد ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا. تو نے کہا جی گولی کھاؤ جو شاندے چھوڑو. تو غم تو اب ہے, خوف اب ہے, وعدہ آخرت کا ہو تو تسلی کیسے ہو. تو جس چیز سے آدمی فوری دوچار ہوتا ہے اس کی تسلی آدمی فوری چاہتا ہے, تو اللہ نے اس کو مقدم کیا, لہم البشرا فی الحیات الدنیا, کہ تمہیں بشارت ہو دنیا کے خوف غم بھی چنے جائیں گے, وفی الآخرہ آخرت سے بھی چنے جائیں گے. کیا اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی نہیں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ, رب اپنی باتوں سے نہیں پھرتا, تم ہی پھر جاتے ہو. یہ کیا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم, یہی ہے اصل کامیابی. تو ایک نسخہ قرآن بتا رہا ہے, یعنی سارے منفی جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان سب سے نکلنے کا نسخہ قرآن دے رہا ہے کہ اللہ سے دوستی, اللہ کے دوست. اب اللہ کا دوست ہمارے بر صغیر میں اسے سمجھا جاتا ہے جو دنیا کا کوئی کام نہ کرتا ہو, مسلح ہو اور تسبیح ہو, اور بس وہ اللہ اللہ کر رہا ہو, کہتے یہ تو اللہ کا ولی ہے. اور جو چوک میں کھڑا ہوا ریڑی پہ خربوزے بیچ رہا ہے اس کو کوئی اللہ کا ولی نہیں سمجھتا. جو صحیح تولتا ہے, صبح سویرے دھکے کھاتا ہے, اپنے بچوں کے لیے حلال روزی لے کے آتا ہے, اس کو ولایت نہیں سمجھتا. پھر جہالت زیادہ ہوئی تو ولایت ایک وراثت بن گئی, ولایت ایک وراثت بن گئی. یہ کوئی وراثت تو ہے؟ آپ ایک محنت سے گزر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے کل کو, تو آپ کے بیٹے کہیں ہم بھی ڈاکٹر ہیں, اس لیے کہ ہمارا باپ کدھر من سلطان دودھ, کہ میرا باپ بھی ڈاکٹر تھا تو لہذا ہم بھی ڈاکٹر ہیں. تو جیسے یہ ایک انتہائی احمقانہ بات ہے, ایسے ہی ہمارے بر صغیر میں جہالت کی وجہ سے ولایت بھی احمقانہ طور پر ایک وراثت بن گئی, کہ یہ بھی وراثت ہے کہ جو ایک اللہ کا کوئی بڑا بزرگ گزرا اس کا بیٹا بھی وہی کچھ ہے, اس کا پوتا بھی وہی کچھ ہے, اس کا پڑپوتا بھی وہی کچھ. ہمارا دوست تھا جب ہم کالج پڑھتے تھے لاہور، ہمارے قریب ایک خاتون گزری بڑی اللہ والی، صفورہ کے نام، ان کی آگے اولاد کافی پھیلی پھولی۔ اس کے بعد جب پیسے ختم ہو جاتے تھے تو وہ مریدوں کا چکر لگا کے آتا تھا، پیسے کٹھے کر کے وہی کرتا جو ہم کرتے ہیں۔ تو بڑا بے غیرت ہے بھائی، غریبوں کے پیسے لے کے آتا اور یہ کیا کرتا؟ کہا بے وقوفوں کو بے وقوف بنانا چاہیے۔ تو ایک دن کہنے لگا، اس دفعہ میں بڑا برا پھنسا، کہنے لگا ایک مریض سے، وہ ایک گاؤں میں گیا تھا تو مریض سارے کٹھے تھے، تو ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ آ گیا، وہ کہتا ابا ابا پیر دی تو داڑھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا مر گیا اب کیا ہوگا، پیر تو کلین شیو، پیر دی تو داڑھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اب کیا کرو؟ وہ کہنے لگا یہ جو ہمارے چیلے ہوتے ہیں یہ ہم سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ تو فوراً جو میرا ساتھ چیلا تھا اس نے کہا اے بے ادب، پیران دی دلے چ داڑھی ہوندی، منہ تے کوئی نہیں ہوندی، چلو وہ میری پیری کا پھر سکہ جم گیا۔ پھر بعد میں اس نے توبہ کر لی، چھوڑ دیا۔ ایک مطلب شروع میں اس کا یہ دوستو، جب اس کا پیسے ختم ہوتے چکر لگا گیا تو وہ جیب بھر کے لیا تھا۔ تو ایک جہالت کی وجہ سے یہ بھی ایک عہدہ بن گیا، عہدہ، حالانکہ یہ عہدہ نہیں، یہ ایک جہد ہے، عہدہ نہیں جہد ہے، محنت ہے کہ جو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے جان مارتا ہے اللہ اس کو دے دیتا، جو نہیں مارتا اس کو نہیں ملتا۔ اس کا نسب سے تعلق کوئی نہیں، خاندان سے تعلق کوئی نہیں۔ ابو لہب سے بڑا کون ہوگا خاندانی، جو قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، وہ سردار بھی اور چچا رسول ہے، لیکن قرآن کیسے بولا تبت جدا ابی لہب و تب، ایسا سخت جملہ شخصی طور پر کسی کے لیے قرآن نے استعمال نہیں کیا جیسے ابو لہب کے لیے، نام کے ساتھ۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی آیا ہے لیکن اس کا نام نہیں آیا، اس کا تو خاص نام آیا، اس کو بھی قرآن نے تنبیہ کی عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین، لیکن اس کا تو نام لیا تبت جدا ابی لہب و تب۔ اللہ نے ابو جہل کا نام نہیں لیا پورے قرآن میں، اس کا نام لیا تنبیہ اور ڈانٹنے کے انداز میں۔ تو نہ نسب نہ حسب کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اور بلال حبشی، ابن حبشی، غلام ابن غلام، اور آپ نے فرمایا جب میں قبر سے اٹھوں گا تو میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا اور بائیں طرف سے عمر اٹھے گا اور میرے پیروں سے بلال کو اٹھایا جائے گا۔ حضرت بلال کی قبر شام میں ہے، آج تک اور اس کی آواز، حضرت بلال کی قبر شام میں ہے، اٹھائے جائیں گے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر سے۔ یہ عزت، سیادت، قیادت، شرافت کہاں سے؟ تو اللہ سے تعلق کا بن جانا میرے عزیزو، یہ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے۔ یہ تو اللہ نے منفی پہلو ذکر کیا نا، خوف دور، غم دور۔ اچھا اب اللہ کے دوست ہیں کون؟ یہ بھی قرآن سے جواب ملتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ تو اللہ نے ہر ایک کو یہ ان، ایک تلوار ہے ان کی اور ایک ہے الا کی، اللہ نے ایسے دو دھاری تلوار چلائی ہے، ایسی تلوار یہاں استعمال کی ہے جس نے یوں دو دھارا اس کو توڑا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ یہ کوئی حسب نسب کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے، سوائے تقوی والوں کے اللہ کا اور کوئی دوست نہیں ہے، سوائے تقوی والوں کے اللہ کا اور کوئی دوست نہیں ہے، نہیں ہے اس کے دوست سوائے تقوی والوں کے، لفظی ترجمہ۔ اور بامحاورہ، تقوی والوں کے سوا اللہ کا کوئی دوست نہیں۔ تو اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ تقوی، جب تقوی آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے منفی چیز آئی، اب مثبت پہلو آ رہی، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض کہ جب یہ پاکستان والے تقوی اختیار کریں گے، ایمان کو بنائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، یا ترکستان والے، ایران والے، پوری دنیا کے انسان، تو میں کیا کروں گا؟ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دوں گا. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے بھی رزق آئے گا. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، جہاں قدم رکھیں گے زمین بھی رزق نکال کے باہر نکال دے گی. تو جب تقوی آئے گا تو زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھلیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر کوئی حالات نہیں آئیں گے، یا ان پر کوئی تنگی نہیں آئے گی، یا کوئی آزمائش نہیں آئے گی. آئے گی، لیکن کیا ہوگا؟ من یتق اللہ یجعل له مخرج، کہ جب ان پر کوئی بھی حال آیا اور یہ تقوی پر باقی رہے تو ان کے لیے راستہ نکالنا میرا کام ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبْ، اور انہیں رزق دینا میرا کام ہوگا وہاں سے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں. ان کو ڈاکٹری سے نہیں دوں گا، زراعت سے، تجارت سے نہیں دوں گا، کاروبار سے نہیں دوں گا، چونکہ یہ سارے احتسابی راستے ہیں. احتساب کا مطلب ہے گمان، ظنی، یہ سب ظنی راستے ہیں. تجارت ہے، زراعت ہے، نوکری ہے، سیاست ہے، جو بھی لین دین جو بھی زمین میں ہو رہا ہے، یہ سارے گمانی، ظنی. اور من حیث لا یحتسب، گمان سے بالا تر راستہ، تصور سے بالا تر راستے سے رزق آئے گا، جہاں سے تمہارا خواب و خیال بھی نہیں. خندق کی لڑائی میں 1000 آدمی کام کر رہے اور روٹی ہے نہیں، پتھر باندھے میں پیٹ پر، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور ہوئے، یا رسول اللہ، میں نے 10 آدمیوں کا کھانا پکایا ہے. آپ 10 آدمیوں کو لے کے، کہیں آتا میں نے 14 کا پکایا ہے، آپ 14 کو لے کے آ جائیں. بس 10-12 آدمی کا کھانا پکایا. ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ میں نے ذبح کیا ہے، 3 سیر میرے پاس جو تھے وہ میں نے صاف کر کے بیوی کو کہا، وہ نے آٹا گوندا ہے. تو آپ 10 آدمی لے کے، آپ تو آ جائیں 10 اور لے. تو آپ نے کہا، بھائی خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، چلو سب اس کے کھانے کے لیے. 10 آدمیوں کا کھانا 20 کو پورا آ جائے، 30 کو آ جائے، 1000 کو کہاں سے پورا آئے؟ تو حضرت جابر تو ہو گئے پریشان، بھاگے وہاں سے گھر کو. تو آپ نے فرمایا، میرے آنے سے پہلے ہانڈی نہ اتاروں اور روٹی نہ شروع کروں. تو گھر میں اکلنے کے غضب ہو گئے، بیوی سے کیا ہوا؟ کہ میں نے کہا تھا 10، وہ 1000 کو لے کے آ رہے. تو بیوی نے کہا، تم نے بتا دیا تھا کتنا کھانا ہے؟ کہا میں نے بتا دیا تھا. کہا پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. تو آپ تشریف لائے، اپنے ہانڈی اپنے پاس رکھ لی، اس میں اپنا لعاب ڈال دیا، اور عورتوں سے کہا کہ آٹے پہ رومال ڈال دو، اور اس میں سے نکال نکال کے دو عورتوں کا روٹی پکاؤ، اور خود آپ نے ہانڈی اپنے پاس رکھ لی، اور بڑے پیالے ہوتے تھے جس میں 10-12 آدمی اکٹھے ہو جاتے تھے، تو اس میں آپ یوں ڈال رہے اور روٹی جواری توڑ کے اس میں پھینک رہے، اور کہیں کھاؤ بھائی، کھاؤ بھائی، کھاؤ بھائی، کھاؤ بھائی. 1000 آدمی وہ سب کچھ کھا گیا، اور ہانڈی میں سے ایک ڈوئی بھی کم نہ ہوئی، اور وہ جو پرات بھری پڑی تھی آٹے کی، اس میں سے ایک پیڑا کم نہ ہوا، ایک پیڑا. اسی طرح چھلکتی ہوئی پرات اور کھولتی ابلتی ہوئی ہانڈی، اور 1000 آدمی پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ گیا. یہ کیا ہے؟ من حیث لا یحتسب، وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے وہم گمان خواب خیال بھی نہیں ہوتا. تو جب تقوی آتا ہے تو اس دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں. کافر کے لیے قانون اور ہے، ہمارے لیے اور ہے. آپ کے میڈیکل کالج میں آپ کے ساتھ کالج کا معاملہ اور ہے، مریض کے ساتھ اور ہے، اور آنے والے کے ساتھ اور ہے. آپ کی نسبت اور طرح کی ہے، مریض کی نسبت اور طرح کی ہے، مریض کے بیمار پرس کرنے والے کی نسبت اور طرح کی ہے. اس دھرتی پر کلمہ گو مسلمان کی حیثیت اور ہے، اور کافر کی حیثیت اور ہے. کافر کے لیے موت تک چھٹی ہے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ذرہم یقودوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قرآن میں ذر کے ساتھ، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، ذرہم یقودوا ویلعبوا. ذرہم یہ ذر 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 ایک قانون بتا رہا ہے کیا کہ کافر کی موت تک چھٹی ہے، ان کے لیے کوئی تقویٰ کوئی قانون نہیں، ان کو موت تک اللہ نے دینا ہے اور اچھی طرح دینا ہے، اور پھر لیس لہم فی الآخرت الا النار، موت کے بعد ان کے لیے سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے دستور اور ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تم اگر میری نہیں مانو گے تو تمہیں تھپڑ ماروں گا فوری، لیکن ہلکا تھپڑ ہوگا، چھوٹا عذاب ہوگا، تھوڑا عذاب ہوگا، بڑا عذاب نہیں ہوگا، بڑا عذاب آخرت کا ہے. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب بڑا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَر، آخرت کا عذاب بڑا، النار الکبرى، دوزخ کی آگ بہت بڑی، آخرت کی پکڑ بہت بڑی، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا وہ کافر کے لیے. دنیا کا عذاب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بہت مختصر، بہت چھوٹا ہے، اور ہمارے لیے اور تھوڑا ہے. اگر ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑیں گے تو ہمیں فوراً اللہ تنبیہ فرمائے کہ ہم توبہ کریں. اگر یہ نہیں ہوگا، اگر اللہ کسی کو تنبیہ نہ کرے تو وہ مارا گیا، برباد ہو گیا، اس لیے کہ سارے گناہوں کا بوجھ لے کے آگے چلا گیا. اللہ تعالیٰ اتنے اس امت پہ مہربان ہے کہ یہ رومال یہاں رکھا اور ڈھونڈنے ادھر میرا رومال کہاں چلا گیا، او ہو یہ پڑا ہوا ہے. اس او ہو پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اللہ نے اتنا سینسٹیو ترازو لگایا ہے جو ہماری اوہ کو بھی تول لیتا ہے، اور پاؤں میں کانٹا لگا یہ جو سی ہوئی ہے اس پر بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. چشمہ اس جیب میں ڈالا، ڈھونڈا اس جیب میں، اس پر جو پریشانی آئی اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اللہ نے ایسے کرم کا معاملہ کیا ہے. تو جب ہم تقوی سے ہٹتے ہیں اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلتی ہے تو ہم اسلام کو کوسنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، باطل والوں سے. اسلام کی طاقت کا ظہور کتاب سے نہیں ہوگا، اسلام کی طاقت کا ظہور تو جسم میں آنے کے بعد ہوگا. تقوی کے چیپٹر لکھنے سے کام نہیں بنے گا، تقوی کو اندر تو اتقوا ہا ہونا، اتقوا ہا ہونا. حضور نے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. یہ باتوں کی چیز نہیں، لینے کی چیز ہے، جاننے کی چیز نہیں، اتارنے کی چیز. بو علی سینا آیا شیخ سعدی سے ملنے، تو بڑا متکبر آدمی تھا بو علی سینا جو ہے نا، بہت متکبر شخص تھا. تو آخری عمر میں بیماری نے پٹکایا، کولنج ہو گیا، تو تب جا کے اللہ کی طرف اس کا رجوع ہوا. انتہائی متکبر انسان تھا، آخری زندگی میں جا کے توبہ نصیب ہوئی. تو شیخ سعدی نے فرمایا اخلاق ندارت، اخلاق سے آری ہے. اسے پتا چلا، اس نے پوری اخلاق پہ کتاب لکھ کے بھیج دی ان کو. تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا کہ ندانت، کہ جانتا نہیں، جانتا تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، ندارت ہے ہی کوئی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقواہا ہونا، تقوی کی جگہ یہاں ہے، یہاں. اب میرے بھائیو، جب تک یہاں تقوی نہ آئے، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے نہیں جوڑ سکتے، اور جب یہاں آ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اللہ اس کے رسول سے کاٹ نہیں سکتی. اس پنکھے کا تار پیچھے سے کاٹ دیا جائے تو نہ یہ منت خوش آمد سے چلے گا، نہ یہ ڈنڈوں سے چلے گا، نہ یہ جوتوں سے چلے گا، نہ یہ اس کو مسلسل ہاتھ سے پکڑ کر چلانے سے چلے گا، چونکہ اس کی اندر کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اس کا تعلق پیچھے جوڑ دیا جائے بس، پھر خالی آپ اشارہ کریں، چلانے کا اشارہ کریں، رکنے کا اشارے پہ چلے گا، اشارے پہ رکے گا، چونکہ اندر میں طاقت بیدار ہو گئی. تو وہ مسلمان فرد یا معاشرہ جو اپنے اندر سے اللہ کا خوف تقوی نکال چکا ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکموں پہ لا نہیں سکتی، اور اللہ کے رسول کے طریقوں پہ لا نہیں سکتی. چونکہ اطاعت کے لیے سب سے پہلی چیز محبت ہے، اور محبت تقسیم نہیں ہوتی، وہ تو محنت سے آتی ہے. تین چیزیں بنیاد ہیں تقوی کے لیے، ایک اللہ سے محبت ہو، ایک اللہ کے رسول سے محبت ہو، ایک آخرت سے محبت ہو. یہ تین محبتیں جس دل میں نہیں ہیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت اسلام پہ کھڑا نہیں کر سکتی، اور زبردستی کا اسلام تو اور الٹا آدمی کو جہنم میں پھینک دیتا. کسی کو پکڑ کے نماز کے لیے کھینچ کے لئے اس نے بے وضو ہی پڑھ لی تو کافر ہو گیا. نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہوگا، بے وضو پڑھنے سے کافر ہوگا، کیونکہ اندر کی طاقت کے بغیر کسی کو چلانا، سارا اسلام تو اندر سے چلتا ہے، صحت کا نظام تو اندر ہے نا. آپ کسی کو میک اپ کر دیں، پاؤڈر لگا دیں، سرخی لگا دیں، اس کو کوئی ماسک چڑھا دیں، جو اس کی آپ وہ کیا اسے کہیں پلاسٹک سرجری کر کے ساری سلوٹیں کھینچ دیں، لیکن اور اس کا اندر بیمار ہے تو اس کو یہ سب کچھ کیا نفع دے گا؟ تو وقت ہی عارضی ہے. دنیا میں ہر چیز اپنی روح کے ساتھ چلتی. درخت کی جڑ مضبوط ہے تو سرسبز ہے، پتوں کو پانی دینے سے وہ مضبوط نہیں ہو سکتا، اس کی جڑ مضبوط ہے تو وہ سرسبز ہے. اندر تقوی کی طاقت ہے، اللہ رسول آخرت، یہ تین بنیادیں ہیں. ان سے انسان جڑا ہوا ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ سے ہٹا نہیں سکتی، اور اگر یہ تین چیزیں مٹی ہوئی ہیں تو کوئی اللہ سے جوڑ نہیں سکتا. میں اکثر واقعہ سنایا کرتا ہوں، میں جب لاہور پڑھتا تھا سینٹر ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا، تو ہمارا ایک وارڈن آ گیا ہاسٹل کے، بہت نیک تھے طالب حسین، انہوں نے نماز کمپلسری کر دی، حاضری ہوتی تھی. سردیوں کے دن تھے، عشاء کی نماز ہو رہی تھی، اور ایک مرید کے ایک لڑکے نے میرے قریب آ کے نماز کی نیت باندھی عشاء کی. تو اس نے نیت کی چار رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. اگر وہ نماز نہ پڑھتا تو تھوڑا گناہ ہوتا، یہ کرنے سے اس سے بڑا گناہ ہو گیا. تو میں نے نماز توڑ دی، میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا طالب حسین کی پڑھتا ہوں، اللہ کی نہیں پڑھتا ہوں، جب اللہ کی پڑھوں گا پھر اللہ کی نیت کروں گا. تو اگر اندر میں طاقت نہیں ہے تو آپ کسی کو چلا نہیں سکتے. اسلام زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں، اور یہ دنیا مردوں سے بھری پڑی ہے. جس دل سے اللہ کی محبت نکل جائے. اچھا، اچانک مجھے بات یاد ہے، تقوی. تقوی ہمارے عرف میں ڈر کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ڈر. تقوی کا اصل مطلب ڈر نہیں ہے، جو بدو کی زبان میں، عرب کے صحرائی کی زبان میں جو تقوی ہے، اور اسی معنی میں تقوی آیا ہے قرآن میں، پھر ڈر میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن تقوی کا مطلب ہے شرم و حیا. شرم و حیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی سے ایسا تعلق کہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے، اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے، حیا. حیا اور شرم، یہ ڈر سے اونچا مقام ہے. جیسے ماں سے آدمی ڈرتا ہے بڑا ہو کر بھی، بڑا ہونے کے بعد اس کے تھپڑ کا ڈر کوئی نہیں، صرف اس کی ناراضگی کا ڈر ہے کہ ناراض نہ ہو جائے. تو تقویٰ اس معنی میں اس ڈر کو کہتے ہیں کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس ناراضگی کے ڈر سے جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور تھپڑ کے ڈر سے جو کیفیت پیدا ہوتی اس کو خوف کہتے ہیں، اس کو تقویٰ نہیں کہتے. پھر استعمال ہوتا ہے مجازا، لیکن اصل جو تقویٰ کا ٹکسالی ترجمہ ہے، ٹکسالی، شرم حضوری جس کو ہم کہتے ہیں، شرم حضوری، کہ ایسی اللہ کی اور اس کے محبوب سے ایسا تعلق کہ شرم آئے ان کی آنکھوں ان سے ٹکراتے ہوئے، یا ان کے خلاف کرتے ہوئے، یا ان کے طریقے کو چھوڑتے ہوئے. تو اب کوئی ایسا ہمارے پاس نسخہ نہیں ہے کہ جو ہم نافذ کر دیں اور اندر ڈال دیں. کل اعلان ہو جائے کہ سارے فیصل آباد میں، سارا فیصل آباد کل سے اسلام پہ چلے، اعلان ہو جائے، اور کل سے سارے متقی بن جائیں. اس اعلان کی اتنی ہی حیثیت ہے جیسے میں یہاں آپ سے کہوں کل سب آپ لوگ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جائیں، ورنہ سب کو سزا ملے گی. گھنٹہ گھر چوک میں کھڑا ہو کے اعلان کر دیجئے، کل سب تاجر تقوی والے بن جائیں ورنہ سب کو سزا ملے گی. یہ اعلان اتنا ہی بے معنی ہے جتنا میں یہاں اعلان کروں کہ یہ بیٹھے ہوئے سارے لڑکے کل کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جائیں. اس میں تو فرسٹ ایئر سے لے کر فائنل والے لڑکے بیٹھے ہوں گے. تو آپ سمجھیں گے کہ بیچارے مولوی صاحب نادان ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ تو ایک محنت ہے جو اعلان سے نہیں آتی, جو محنت کرنے سے آتی ہے اور تدریجن آتی ہے, ایک دم نہیں آتی, تدریج ہے, ایک دم نہیں کسی کو سب کچھ مل جاتا. ڈائجسٹ کی شریعت نے ہمیں قرآن سے ہی نہ آشنا کر دیا. ڈائجسٹ ہمیں کس سے نہیں لکھے ہوتے, سارے جہان کا جھوٹ کٹھا ہوتا ہے اس میں ایک دو, وہ بھی شریعت کو مسخ کرنے کے لیے طریقے وہ لکھے جاتے ہیں ایسے واقعات کہ شریعت کا کو ہلکا کر دیا جائے. ان میں نے پڑھا ایک اہل اللہ کے وقت کہ جب ادھر سلام پھیرتے تھے تو سب لوگ عالم بن جاتے تھے اور جب ادھر سلام پھیرتے تھے تو سارے حافظ بن جاتے تھے. میں کہوں کسی کو ڈاکٹر ہی بنا کے دکھا دیں کہ ادھر سلام پھیریں تو ڈاکٹر بن جائیں, ادھر سلام پھیریں تو انجینئر بن جائیں. 30 سال ہو گئے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے اور میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بالکل جہالت ہے. تو یہ شریعت کو شیخ چلی کی شکل میں پیش کرنے کا ایک سازش ہے کہ یہ اتنی آسان چیز ہے کہ نظر سے ہی بس سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے محنت کا تصور ختم کرنے کا, کوئی محنت کی ضرورت کوئی نہیں. یہ دنیا دار الاسباب ہے, آپ اللہ کی سنت میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو اپنے محبوب سے بڑا کوئی ہوگا؟ رات کے اندھیرے میں کہا چھپ کے نکل, تیرے پیچھے دشمن ہے. جب ہجرت کا سفر ہو رہا ہے تو آپ دیکھ نہیں رہے آپ سے بڑا جری اور دڑیر کون ہوگا اور آپ سے زیادہ محفوظ کون ہوگا, جس پر جبریل کا نہیں جس پر اللہ کا سایہ ہو. جبریل تو خود آپ کا خادم ہے, جس پر اللہ کا سایہ ہو, جس کی اتنی طاقت ہو. موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی بس, عرش سے تور پر, تور سے ہٹ کر ان پر سیدھی نہیں آئی, تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہیں آیا. اور یہاں عرش کے اوپر بلایا, سدرۃ المنتہا پہ جہاں مخلوق ختم ہو جاتی, مخلوق کی انتہا ہو جاتی, اور اس سے آگے کوئی ایک بالشت بھی بڑھے تو جل کے راکھ ہو کے ختم ہو جاتی. جبریل بھی جس سے آگے ایک پر نہیں گزر سکتا, آگے قدم اٹھا سکتا. وہاں سے آپ کی ابتدا ہوئی سفر کی جسمانی. جبریل کی, اللہ کی مخلوق میں جبریل سب سے طاقتور مخلوق ہے جسمانی اور روحانی طور پر, جسمانی روحانی طور پر. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم جہاں سے جبریل کی جسمانی روحانی طاقتیں ختم ہو گئیں, وہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی. ابتدا جہاں جبریل کی روحانیت بھی ختم ہو گئی, جسمانیت بھی ختم ہو گئی, وہاں سے آپ کی جسم کی ابتدا ہوئی. اور جب اللہ تعالی نے عرش کے اوپر کے 70,000 نور کے پردے اٹھا دیے اور اپنا آپ ظاہر کر دیا تو اس وقت آپ کی روحانی طاقت کی ابتدا ہوئی. اور اللہ وہ ذات ہے کہ اگر اپنی ایک تجلی کھول کے رکھ دے تو عرش سے لے کر تحت الثری تک ساری چیزیں جل کے راکھ ہو جائیں کاغذ کے پرزے کی طرح. یہ کتنا بڑا رسول ہے کہ ساری تجلیاں سینے میں ہی ہضم کرتا جا رہا. اللہ کا عرش بھی آپ کے سامنے سمٹ گیا, ساتوں زمین آسمان میں وہ وسعت نہیں ہے, ساتوں زمین آسمان بشمول عرش اور کرسی کے, لوح محفوظ کے اور جنت اور دوزخ کے, ان سب کو اگر ملا دیا جائے تو بھی اللہ کے محبوب کا سینہ اس سے زیادہ وسیع ہے. جو اتنی طاقت رکھتا ہو تو 40 آدمی باہر کھڑے ہوئے تھے, 40 آدمی کی کیا حیثیت. دنیا دار الاسباب ہے, تو میرے نبی چھپ کے نکل تیرا پیچھا کریں گے. غار میں چھپایا, راستہ تبدیل کر کے سفر کروایا. براق یہاں کیوں نہیں آیا؟ براق کی تو اب ضرورت تھی, بیت المقدس جانے کے لیے کیا ضرورت تھی براق کی؟ تو جبریلی لے کے چلے جاتے. براق کی تو اب ضرورت ہے کہ دشمن سر پہ ہے, تلواریں ننگی ہیں اور قریب ہے کہ آپ کا حملہ ہو جائے, تو گھر کے صحن میں براق اترتا اور آپ کو بٹھاتا اور جا کے مسجد نبوی کی جگہ پہ اتار دیتا؟ نہیں، ساری دنیا کو سبق دینا ہے کہ ہم نے کائنات کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. ما فوق الفطرت، ہمارے بر صغیر میں اسلام کو ما فوق الفطرت سمجھا گیا، کرامات کشف، اس کو سمجھتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. ایک دفعہ ہم جمعہ پڑھنے گئے جب سکول پڑھتے، تو ایک ملنگ بیٹھا تھا ہمارے پاس، وہ جو نیند میں دھڑام زمین پہ گرا، تو ہمارے ساتھ ایک آدمی بیٹھا، انہوں نے کہا بابا جی اٹھو وضو کرو. انہوں نے کہا تینوں کی پتا سی کتنے پہنچے سان، چپکا چل. یہ اسلام ہے. اب بے وضو کے نماز ہو، اسلام کی عظمت اور اہمیت تو تب آئے جب اللہ اس کے رسول کی عظمت آئے. اصل سورس کی چونکہ عظمت کوئی نہیں، تو آگے انہوں نے جو طریقہ دیا اس کی عظمت بھی کوئی نہیں. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یا اللہ کے رسول کو بھی پابند کیا گیا اسباب کا. احد کے میدان میں دو زرہ پہن کر گئے، کیوں؟ آپ کو ڈر ہے، آپ کی تو حفاظت کر لینے والا، واللہ یعصمک من الناس، قرآن میں میں تیری حفاظت کروں گا، لیکن پھر بھی آپ نے دو زرہ پہنی ہوئی ہیں اور سارا نقشہ جنگ کا قائم کیا ہے، اور ایسے خوبصورت انداز سے آپ نے جنگی تدبیر اختیار کی ہے. تو سیرت قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا یہاں قانون ہے زبردست، جو اسباب کے ساتھ سفر کرتا ہے. اسی میں تو ہمارا امتحان ہے. لیکن اسلام کے بارے میں ہم جذباتی ہیں، کہتے بس رات کو اعلان ہو صبح سارے جنید بغدادی ہو جائیں. ایسا کوئی قانون نہیں، نہ کوئی ایسی مشین ہے، ادھر سے ڈالا بے نمازی، ادھر سے نکالا جنید بغدادی، ایسا کوئی پرزا اسلام میں تیار نہیں ہوا. یہ تو ایسے جیسے میں ادھر سے پرائمری جماعت کے بچے کو ڈالوں اور ادھر سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر نکالوں، جیسے یہ ایک ناممکن چیز ہے، ایسے ہی یہ بھی ناممکن ہے کہ تربیت کے بغیر اور تدریج کے بغیر کوئی اسلام پہ آ جائے اور کوئی تقوی پہ آ جائے. تو محنت شرط ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. محنت شرط ہے، اللہ کے تعلق کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اللہ کا قربان جائیں کہ جو مشکل کام تھا اس نے پہلے کر دیا. مشکل کام ہوتا ہے کسی بڑے کو، کسی بادشاہ کو متوجہ کرنا، یہ تو مشکل کام تو ہی ہوتا ہے. اس کی خوشامد ہو رہی، منت ہو رہی، ہدیے دیے جا رہے، تحفے دیے جا رہے، اس کی جھوٹی خوشامدیں کی جا رہی، یہ کام اللہ پہلے کر چکا ہے. ابن آدم انی لک محب، اللہ خود پہل کر چکا، اے میرے بندے میں تو تم سے پیار کرتا ہوں. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تو جو میری طرف چل کے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو مجھ سے منہ موڑ جاتا ہے اس کو میں نہیں چھوڑتا ہوں، اس کو بھی پیچھے سے بلاتا ہوں، میرا بندہ ادھر آ جا، یہاں تیرا مسئلہ حل ہوگا، وہاں حل نہیں ہوگا. تو جو مشکل کام ہے تو اللہ کر چکے ہیں کہ میرا بندہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اب تو بھی تو مجھ سے پیار کر. تو اللہ کا پیار لینے کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ کو جاننا پڑے گا کہ اللہ ہے کون. وہ ذات جو ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، شراکت سے پاک، زوف اور جہل سے پاک. ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يكتبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم والهكم اله واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تَنزِيلٌ مِّمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجید الباعث
مورخہ 25 اپریل سن 2001 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام میڈیکل کالج فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمید المحصی المبد المعید المحی المميت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله یہ ہمارا اللہ ہے. میں نے صرف آپ کے سامنے آیات اسماء پڑھ دیے, ترجمے کے لیے میرے پاس وقت نہیں, لیکن ہم جانے تو صحیح کہ قرآن اللہ کو کیسے بیان کرتا. تو پہلے تو اللہ کو جانو, تب اللہ کی جانو گے. اللہ کون ہے, اللہ کیا ہے؟ اس عظیم و جلیل کریم ذات سے محبت کا راستہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی زندگی نام کے ساتھ نام رکھا ہے, جدا نہیں کیا. معراج میں اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں, یا اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وموسى كليما وألنت لداود الحديد وسخرت سليمان الرياح فماذا جعلت لي وأحييت لعيسى الموتى. اي الله ابراهيم خليل موسى كليم داود عليه السلام لوحا نرم سليمان عليه السلام هوا تابع عيسى عليه السلام مرد زندہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلك كله. اے میرے نبی, آپ کے لیے سب سے اعلی چیز ہے. کیا؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. یہ سب سے اعلیٰ چیز آپ کو تھی. جوڑ دیا تؤمنون باللہ ورسولہ. سنیے اب قرآن سے, تؤمنون باللہ ورسولہ آمنوا باللہ ورسولہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع اللہ ورسولہ یطیعون اللہ ورسولہ. یہ تو اطاعت ایمان فرما برداری. نافرمانی میں بھی ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله فمن يعص الله ورسوله فمن يحادد الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله. پھر اعلان کیا تو قائل اذان من الله ورسوله براءة من الله ورسوله. اعلان جنگ کیا تو قف اذن بحرب من الله ورسوله. اطاعت کے لیے بلایا تو کہا استجیبوا للہ وللرسول, میری بھی اطاعت کرو میرے رسول کی بھی کرو. پھر رضا کے لیے دعوت دی تو کہا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, کہ مجھے بھی راضی کرو میرے رسول کو بھی راضی کرو. میں صرف آپ کو نمونہ دے رہا ہوں قرآن پاک سے، اللہ کے رسول کی تعریف قرآن سے. اللہ نے ایک ہی محبوب بنایا زمین آسمان میں، بس ایک ہی سانچہ بنایا، ایک ہی سانچہ، اور ایسا کوئی سانچہ بنایا ہی نہیں. اس لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کمال کر دی. حضرت حسان کے دو شعر پوری دنیا کے نعتیہ کلام پر حاوی، صرف دو شعر جو آپ کے بارے میں عربی میں کہا، قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ، انسانی کلام عربی میں کہا، فارسی میں، اردو میں، ہندی میں، جس زبان میں بھی آپ کے بارے میں آپ کی نعت بیان کی گئی. دو شعر حسان ابن ثابت کے ایک پلڑے میں ہوں اور ساری دنیا کے شعراء کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو تو حسان کے یہ دو شعر اس پہ حاوی ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسن ظاہری، جمال باطنی. حسن وہ خوبصورتی جو ظاہر ہو، جمال وہ خوبصورتی جو باطن میں ہو. تو چونکہ ظاہری خوبصورتی پہلے نظر آتی تو پہلے اسی کو لائے کہ تیرے جیسا حسین کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، میری آنکھ کیا کسی کی بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور تیرے جیسا جمال والا کوئی ماں نہیں جن سکتی. ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہوئے. اور اگلا جملہ اس سارے مضمون کی جان ہے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ اللہ کو خود کہہ رہے ہیں، یا اللہ مجھے یہاں سے ایسا بنا دے، 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 اور جیسے جیسے آپ کہتے گئے ویسے ویسے اللہ آپ کو بناتے چلے گئے. اردو زبان قاصر ہے اس آخری جملے کی وضاحت کرنے کے لیے. کسی کے وجود کی قسم نہیں کھائی، اپنے محبوب کی قسم کھائی ہوں. جو قرآن اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، یعنی ہمارے یہاں تو جہالت کا دور دور ہے. یہ آج کے جتنے نعت خوان ہیں یہ گانے کی طرزوں پہ نعتیں پڑھتے، اور یہ حرام ہے قرآن کو گانے کی طرز پہ پڑھنا، اور اللہ کے نبی کی شان کو گانے کی طرز میں بیان کرنا حرام ہے. ایون کس کس بات کا رونا روئے، ہم مسائل بتاتے نہیں، وہ درمیان میں بات آ گئی، یہ شان نہیں ہو رہی، یہ شان میں کمی ہو رہی. کہ اللہ کے رسول جس کی نعت قرآن بیان کرے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یاسین بالقرآن الحکیم انک لمن المرسلین طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یہ سب اللہ کے نبی کی نعت بیان ہو رہی، قرآن پاک سے بیان کر رہا ہوں آپ کو میں. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر
فصل لربک وانحر ان نشانیک هو الابتر. یہ قرآن نعت بیان کر رہا ہے اللہ کے نبی کی. ممدوح رب العالمین ہیں. اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، تو محبت تقسیم تو ہوتی نہیں، اور صرف پڑھنے سے نہیں آتی، یہ تو دھکے کھانے سے آتی ہے، مشقتیں اٹھانے سے آتی ہے، اس کے لیے مصیبتیں اٹھانے سے آتی ہے. جس بچے کے لیے ماں زیادہ تھکتی اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے. بھوت کا بچہ کیوں زیادہ پیار ہوتا ہے؟ کہ وہ زیادہ مشقت لے رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اللہ اس کے رسول کی محبت کو لینے کے لیے کم مشقت اٹھائی. آپ تو میڈیکل کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں، گھر چھوڑا ہوا ہے، اتنی اتنی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہاسٹل کی روٹی کھا رہے ہیں، گھر سے بے گھر پڑے ہوئے ہیں، روزانہ کالج کی آمد و رفت ہے. یہ سارے فیصل آباد کے تاجر 8 بازاروں میں جا کے تجارت کی مشقت اٹھا رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کی محبت کو لینے کے لیے ہم نے کیا محبت اٹھائی ہے، کہ کیا مشقت اٹھائی ہے؟ پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچ سوت. مجنو نے کتے کے پاؤں چومے تو لوگوں نے کہا کیا ہوا، ناپاک کو کیوں چومتا ہے؟ اس نے کہا این سگے در کوئے لیلا گاہ گاہ رفت بود، کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے پیارا لگتا ہے. تو محبت کی نشانی اطاعت ہے. محبت تو خالی دعویٰ ہے، دعویٰ دلیل کے ساتھ نہ ہو تو عدالت سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول سے محبت نشانی کیا ہے؟ اطاعت اس کی نشانی ہے. اطاعت ہونا اور محبت کا دعویٰ تو قیامت کے دن خارج ہو جائے گا عدالت سے. دنیا کی عدالت میں دعویٰ بلا دلیل ہو تو خارج ہو جاتا ہے، اللہ کی عدالت میں کیسے وہ دعویٰ چلے گا؟ کہ نہ اس کے مطابق زندگی، نہ طرز، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ صفات، نہ چاہت، نہ رغبتیں، وہ کچھ بھی وہ نہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا اور کر کے گئے. تو ہمارا دعویٰ محبت کیسا ہی ہے؟ محبت تو اطاعت کو کھینچ کے لے آتی ہے. تو ہمارے اندر وہ محبت کا جذبہ تب زندہ ہوگا میرے عزیزو، میرے بھائیو، جب اس کے لیے مشقت اور محنت ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں کوئی چلا نہیں سکتا، اور اگر یہ ہے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں روک سکتی. تو تیسری چیز کیا ہے؟ آخرت. کہ آخرت کا جذبہ نہیں، آخرت کا شوق نہیں، تو بھی دنیا میں آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا. تو آخرت ایک غیبی چیز ہے، وہ بھی تذکروں سے اور محنت سے زندہ ہوتی. تب میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تعلق، یہ ہے سارے مسائل کا حل. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ محنت کہاں سے شروع کی جائے. یہ بات تو ٹھیک ہے، محنت کہاں سے شروع کریں؟ چونکہ سارا ملک محنت کا میدان بنا ہوا ہے، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر اس کی رضا کے لیے محنت کر رہا ہے وہ، اور اس کا اور اس کی رضا، اس کی نیت آخرت ہے، تو وہ اللہ اس کو اس کی جزا دے گا، اللہ اس کو اس کا صلہ دے گا. اگر اس کی نیت خالص ہے تو ضرور اس کا صلہ پائے. لیکن دنیا دار الاسباب ہے میرے بھائیو، اگر محنت صحیح نہیں ہوگی تو نتیجہ نہیں نکلے گا. اور محنت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ابتدا صحیح ہو، مطلب آخر تک صحیح چلنا ضروری ہے، لیکن پہلے قدم کا صحیح ہونا. سرگودے جانے کے لیے آپ نے ادھر منہ کر دیا تو آپ کا ہر قدم آپ کو دور لے جا رہا ہے، اور ادھر منہ کر لیا پھر اگر آپ نے 10 گھنٹے کے بعد بھی ایک قدم اٹھایا تو آپ سرگودے کی طرف ایک قدم بڑھ گئے. اب محنت کی ابتدا کہاں سے کی جائے کہ یہ سارا نوجوان طبقہ تقوی والا بن جائے، سارا فیصل آباد کا تاجر تقوی پر آ جائے، ساری گھروں کی عورتیں تقوی پر آ جائیں، یہ سب زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے. اس میں ایک اللہ کے قانون کو سامنے رکھنا پڑے گا، تدریج، یہ آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دم نہیں ہوگا. اگر کسی کو زبردستی سے کروایا جائے گا تو اور فساد کھڑا ہو جائے گا، اور فساد کھڑا ہو جائے گا. اور اگر فساد کھڑا ہو جائے تو یہ اس سے بڑی مصیبت. ہارون علیہ السلام نے بچڑے کی پوجا دیکھی، ان کو سمجھایا نہ کرو، ان کو روک سکتے تھے چونکہ پوجا کرنے والے تھے 1000 اور نہ کرنے، کل ٹوٹل قوم تھی 6 لاکھ، جو پڑی ہوئی تھی صحرا میں، اس میں سے 70,000 کے قریب پڑ گئے اس کی پوجا کو. تو 70,000 کو روکنا کوئی 5,00,000 کے لیے مسئلہ کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا نہ کرو، ہارون علیہ السلام وہ نہیں سمجھے، کہ نہیں جب تک موسیٰ نہ آئے ہم کرتے رہیں. تو موسیٰ ہارون علیہ السلام خاموش ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کو پکڑا، تو نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ کہنے کہ خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ یہ آپس میں بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا، اور آپ آتے تو آپ مجھے کہتے کہ تو نے یہ کہہ دیا، تو نے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقت بین بنی اسرائیل، اور تو نے میرے آنے کا انتظار ہی نہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام اس جواب کو سن کے خاموش ہو گئے. اس پر یہ نہیں کہا کہ نہیں تیرے ذمہ تھا تو ان کو اسی وقت روکتا، یہ نہیں کہا، خاموش ہو گئے. تو ان کے اس جواب کو قبول کیا. کسی کو برائی سے ہٹانے کا راستہ فوری روکنا نہیں ہوتا، تدریجن ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں، اللہ نے صحابہ کو شراب سے روکنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ مکے میں ہی کہہ دیتا شراب حرام ہے، 13 برس حرام ہونے کو نہیں سنایا. اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے کہ پہلے قرآن میں وہ احکام آئے جو جنت اور جہنم سے متعلق تھے، جب دل نرم ہو گئے تو پھر حلال حرام کے احکام مدینے میں آئے. اگر اس کے الٹ ہوتا، مدینے میں حلال حرام کے احکام آتے، تو لوگ کہتے ہم نہیں مانتے، حالانکہ یہ صحابہ ہوتے، صحابہ، مسلم کی روایت ہے یہ. اور اب تو 1422 صدی شروع ہو چکی ہے، تدریج. اللہ تعالیٰ نے ان کو شراب سے روکنا چاہا تو پہلے کہا فیہما اثم کبیر و منافع للناس، اس میں بہت بڑا نقصان ہے، گناہ ہے، کچھ نفع بھی ہے. ایک بات ذہن میں ڈالی کہ شراب میں نقصان ہے، یہ نہیں کہا شراب چھوڑ دو، چھڑوانی ہے نہ چھوڑو. صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے شاگرد ہیں. پھر دوسرا حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نے نماز پڑھنی ہو شراب نہ پیا کرو. 5 وقت شراب حرام کر دی، ٹھیک ہے. جب 5 وقت پر وہ پختہ ہو گئے پھر تیسرا حکم آیا فہل انتم منتہون، اب چھوڑتے ہو کہیں چھوڑتے؟ سب نے چھوڑ دی. فضیخ عرب کی ایک شراب تھی بڑی مشہور، مدینہ منورہ میں ایک سنسان سی جگہ پہ ایک مسجد، اس کو فضیخ کہتے ہیں. ہر ایک کو پتا نہیں ہے، تھوڑا سا مدینے کی تاریخ پڑھی ہو تو وہاں پہنچا جا سکتا ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب تھا جب شراب کی حرمت آئی، اور فضیخ سب سے زیادہ بہائی گئی. فضیخ کہتے بھی بہانے کو ہیں. تو اس جگہ ایک مسجد بنائی گئی بعد میں، حضور کے زمانے کی یہ مسجد نہیں، بعد میں بنی ہے لیکن بہت جلدی بنی. تو وہ مسجد فضیخ کے نام سے مشہور ہے. سارا مدینہ شراب کی گلیاں شراب سے بھرتی چلی گئیں، نالیاں بھرتی چلی گئیں. استعداد اتنی پیدا ہو گئی کہ جس کے منہ میں تھا اس نے یہ نہیں کہا چلو یہ تو اندر چلی جائے، وہیں سے باہر. اتنی استعداد پیدا ہو گئی. تدریج، اللہ کا قانون تدریج. آپ اس عمر میں اچانک نہیں پہنچے، آپ تعلیمی اور علمی معیار میں اس سطح پر اچانک نہیں پہنچے. ہمارا کوئی درخت اچانک نہیں پھلدار بنتا، کوئی بچہ اچانک بالغ نہیں ہوتا، کوئی علم کے مدارج اچانک طے نہیں کیے جاتے. آپ روزانہ بیماروں کو دیکھتے ہیں، کوئی بیمار اچانک ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی بیمار اچانک صحت مند نہیں ہوتا، کوئی کاروبار ایک دم کروڑوں اور اربوں میں نہیں پہنچ جاتا، کوئی فصل ایک دم نہیں لہلہاتی. ذرا آپ اللہ کی سنت میں غور تو فرمائیں، جو تدریج کا قانون کائنات میں چل رہا ہے وہی قانون اسلام میں بھی اللہ کا چلتا ہے، تدریجن. یہ تصور چھوڑ دیں کہ یہ مسلمان معاشرہ ہے، اس کو ماننا چاہیے، چاہیے تو بہت کچھ. ضیاء الحق نے عورت کی گواہی آدھی کر دی، مال روڈ پہ عورتوں نے جلوس نکالا، ساری اسلام سے خارج ہوگی. پہلے مسلمان تھی اور جب قرآن کے خلاف جلوس نکالا اسلام سے باہر چلی گئی. ڈرائیوروں پر دیت مقرر کی تو ڈرائیوروں نے ہڑتال کر دی، قرآن کے فیصلے کے خلاف ہڑتال کی، اسلام سے باہر چلے گئے. بغاوت تو کافر بنا دیتی ہے، نہ کرنا کافر نہیں بناتا، بغاوت کافر بنا دیتی. ایک آدمی کا نماز کو مانتا ہی نہیں ہے تو کافر ہے، جو کہ جی فرض ہے نہیں پڑھتا ہوں دعا کریں، یہ مسلمان ہے، فاسق ہے. تدریج کے قانون کو جو بھی توڑے گا کبھی نتیجہ نہیں حاصل کر سکے گا. یہ معاشرہ ایک بچے کی طرح ہے جس کو ابھی غذا کی ضرورت ہے، اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی کوئی ان پڑھ باپ رشتے تلاش کرنے شروع کر دے، پتر جمے کوئی رشتہ تو دیکھا ہوں بھائی ابھی رشتے کی ضرورت مت تلاش کرو، اس کے لیے 15 برس انتظار کرو، اگر زیادہ ہی جلدی ہے تو بھی 15 برس انتظار کرو، ابھی اس کے دودھ کا انتظام کرو. تو جب بھی اسلام زندگیوں سے نکلے گا پہل وہاں سے کرنی پڑے گی جہاں سے اللہ اور اس کے رسول نے کروائی. مگر یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی شکست اور ریخت ہو جائے اس کو وہیں ٹھیک کر دیا جائے گا، لیکن اگر مسجد گر ہی جائے تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب تو پھر بنیاد سے اٹھانا پڑے گا، اب تو گری پڑی، تب تو یہ نہیں کہا جا سکتا چھت ڈال دو، تو اب تو بنیاد دوبارہ اٹھانی پڑے گی. یہ سارا معاشرہ اسلامی استعداد کے لحاظ سے گرا پڑا ہے، ٹوٹ چکا ہے. ان کو لانے کے لیے ایک تو تدریج اور محبت اور آہستہ 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 آہستہ. اس لیے تو نہی عن المنکر کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، امر بالمعروف میں کوئی درجہ کو نہیں، سب کہیں سب کریں، معروفات کی دعوت سب دیں، لیکن نہی عن المنکر میں 3 درجے ہیں، بے ید ہی، بے لسان ہی، بے قلب ہی. یہ 3 درجے کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ ایک ہی ہوتا روکو یا سر پھاڑو یا پھڑواؤ، یہ 3 درجے کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ اللہ کا رسول 3 درجوں میں تقسیم کر رہا ہے نہیں عن المنکر کو. ایک اور مثال دوں، زکات اور نماز کا حکم سارے قرآن میں اکٹھا آیا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کوئی 67 دفعہ یہ جملہ دہرایا گیا ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس پہ نماز فرض ہے اسی پہ زکات فرض ہے، نہیں جس پہ نماز فرض اس پہ زکات فرض. لیکن جب اور آیات کو جمع کیا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے نماز سب پہ فرض ہے اور زکات صاحب استعداد صاحب نصاب پہ فرض ہے، ہر ایک پہ فرض نہیں، ٹھیک ہے نا. امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر ساری حدیث میں کٹھاتا ہے، قرآن میں بھی کٹھاتا ہے. معروفات کی مثال ہے نماز جیسی، ہر ایک کے لیے ہے. نہیں عن المنکر کی مثال ہے زکات جیسی، جیسے نماز اور زکات کو ایک بریکٹ میں بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی زکات دے، استعداد دیکھی جائے گی. ان امر اور نہیں کو ایک بریکٹ میں بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی اٹھ کے نہیں عن المنکر شروع کر دے. اس لیے اس میں 3 درجے بیان کیے گئے، معروف میں کوئی درجہ بندی نہیں اور نہیں عن المنکر میں 3 درجے بیان کیے گئے ہیں. ہاتھ سے اگر فتنہ نہ ہو، اگر فتنہ ہے تو زبان سے، اگر زبان سے فتنہ ہے تو دل سے. یہ 3 درجے بیان اس لیے کیے گئے ہیں، ورنہ 3 درجے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، چونکہ ہماری سیرت پہ نگاہ نہیں اور حدیث سے مناسبت کوئی نہیں. اچھا تھوڑ بہت کہیں ترجمے پڑھ لیے اور اسی کو ہم اپنی بیس بنا لیتے ہیں. معروفات عام ہیں نماز کی طرح، اور منکرات سے روکنا زکات کے مشابہ ہے کہ ذی استعداد، استعداد والا آدمی. تو آپ کسی کو زبردستی روکنے گئے، اس نے آگے سے اٹھا لی لاٹھی، ایک ادھر سے مارا گیا ایک ادھر سے مارا گیا، بتاؤ یہ کتنا بڑا جرم ہوا، دونوں طرف قتل نہ حق ہوا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے میں ساری دنیا کے انسان و جنات اگر اکٹھے ہوں تو اللہ سب کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا. تو منکرات کے لیے 3 درجے اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ دیکھو فتنہ تو نہیں ہوگا، زیادہ بگاڑ تو نہیں ہوگا، اگر زیادہ تو خاموش ہو جاؤ، صبر کرو. اللہ کے نبی اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں، ابو جندل کو، ابو جندل آئے 1500 تلواریں تڑپ رہی ہیں نیام سے نکلنے کے لیے حدیبیہ کے موقع پر، پر ابو جندل معاہدہ لکھنے سے پہلے پہنچ گئے کہ خدا کے واسطے مجھے بچاؤ، اور وہ زبانی بات ہو چکی تھی. تو سہیل ابن عمر نے کہا یہ پہلی غداری ہو گئی. عمر نے کہا نہیں، ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، بات تو پختہ ہو جائے اب لکھی جائے. لیکن وہ نہیں نہیں بول ہو چکا ہے. آپ نے کہا مجھے ہدیہ کر دو. کہا ہدیہ بھی نہیں کروں گا، واپس کرنا ہوگا. آپ نے کہا ابو جندل واپس چلے جاؤ. اپنی آنکھوں کے سامنے جب انہوں نے کہا نا واپس چلے جاؤ، تو انہوں نے ایک دہائی دی، اے مسلمانوں کیا اس حال میں میں واپس کر دیا جاؤں گا؟ میرا حال نہیں دیکھتے ہو؟ 16 کلومیٹر بھاگ کے آئے بیڑیوں میں. 16 کلومیٹر تھا حدیبیہ مکہ مکرمہ سے، بیڑیوں میں وادیوں سے اور گھاٹیوں سے گرتے پڑتے. تو سہیل ابن عمر نے منہ پہ چانٹا مارا. اب ان کے بیٹے تھے جو آئے تھے نا کافر کے وفد، کافروں کے وفد کی طرف سے اس کے نمائندے بن کر، ان کے سگے بیٹھے. تو یہ موقع تھا جب حضرت عمر بکھر گئے. فرمایا کرتے تھے اگر اس دن اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور امیر ہوتا تو میں بغاوت کر دیتا، کیونکہ آگے امیر اللہ کے رسول تھے. لیکن پھر بھی پھٹ گئے. کہا یا رسول اللہ، کہنے لگے مجھے اسلام کے بارے میں شک پڑ گیا. یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں؟ ذرا آپ سوال دیکھیں، کیا ہم حق پر ہیں؟ کہا بالکل ہم حق پر ہیں. کہا وہ کفر پر ہیں؟ کہا بالکل وہ کفر پر ہیں. کہا ہم قتل ہوں گے تو جنت میں جائیں گے؟ کہا بالکل. وہ قتل ہوں گے تو دوزخ میں جائیں گے؟ آپ نے کہا بالکل. کہا پھر آپ ہمیں کیوں ذلیل کروا رہے ہیں؟ لِمَ نُعْتَ الدَّنِيَا، لفظ ایسا تھا جو ادب والا تھا، لیکن اس کی مراد یہی بنتی تھی، کیوں ہمیں دی جا رہی ہے ذلت؟ حضور کو تو نہیں براہ راست کہا کہ آپ ہمیں کیوں ذلیل کروا رہے ہیں. لِمَ نُعْتَ الدَّنِيَا سے یہ با ادب گلا ہے، با ادب، ادب کے ساتھ ہمیں کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے؟ خطاب تو آپ نے کہا انی رسول اللہ ولن یضیعنی اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. تو یہاں تو آپ اچھی طرح ان کو روک سکتے تھے. سیرت کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. اب آپ بتائیں، میں ایک کتاب پڑھ کے میڈیکل کی میں بھی وہاں پھٹا لگا کے بیٹھ جاؤں تو قبریں بڑھیں گی اور کیا. جیسے یہ میٹرک پاس کر کے ہومیوپیتھک کی کتابیں پڑھ کے ہمارے دیہاتوں میں بیٹھ جاتے ہیں میٹھی میٹھی گولیاں دینے ہیں، چل بھائی جو آیا ٹکا دو، کوئی تو جائے. کسی بھی شریعت کے مسئلہ سے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی. آپ کے پاس مریض آتا ہے، آپ کیوں کہتے ہیں پیشاب ٹیسٹ کراؤ، خون ٹیسٹ کراؤ، پکانا ٹیسٹ کراؤ، گلے ٹیسٹ کراؤ، جگر ٹیسٹ کراؤ؟ وہ کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، آپ سارے ٹیسٹ لکھوا دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ جب تک ساری چیزیں سامنے نہ آئیں مرض کی تشخیص کیسے ہو؟ لیکن ہم دین کے بارے میں جذباتی ہیں. وہ سکھ کو مل گیا تھا سٹیرنگ، اڈے پہ پہنچ گیا، جی میرا بھی نمبر لاؤ بابا، کس طرح گڈی دی دے رہے، سٹیرنگ لب گیا. ہم نے کہیں پڑھی ایک آیت کو ایک حدیث، چل میرا بھائی ساری شریعت وہی بنا دی. نہیں بھائی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جنہوں نے اس میں جانیں کھپائی ہوئی ان سے پہلے پوچھو تو صحیح کہ مجھے یہ سمجھ میں آئے یہ ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے. تو تدریج کا قانون، قولا لہ قول اللینا، آپ اندازہ فرمائیں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پتا ہے کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، کا نرمی سے بات کرنا، سختی سے بات نہ کرنا. ایک ہے فاسق مسلمان، اس کو اس کے لیے اور قانون ہے. ایک ہے منافق، اس کے لیے اور قانون ہے. ایک ہے کافر، اس کے لیے اور قانون ہے. تینوں کے لیے اور قانون ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراخ سے دیکھا کہ ایک آدمی شراب پی رہا ہے. اب بتا عمر سے بڑھ کے کون ہے نہیں منکر کرنے والا؟ وہ ایک دم پھلانگ کے اندر گئے، کہ تیری ایسی تیسی شراب پیتا ہے. انہوں نے کہا میں نے ایک جرم کیا، آپ نے تو کٹھے ہی تین کر دیے. عمر کا وہ کیسے؟ کلا کہتا ہے ٹو نہ لگاؤ، آپ نے میری ٹو لگائی. لا تجسسو، حالانکہ امیر کے لیے جائز ہے کہ رایا کے حالات کی ٹو لگائے. اللہ کہتا ہے اجازت لے کے آؤ، آپ بغیر اجازت کے آئے. اللہ کہتا ہے دروازوں سے آؤ، آپ دیوار سے کود کے آئے، تو میں نے ایک جرم کیا، آپ نے تین کیے. حضرت عمر چپ کر کے کان لپیٹ کے واپس آ گئے. ایک مہینہ وہ شخص مسجد میں نہیں آیا. ایک مہینے کے بعد وہ آیا، شرمایا شرمایا کے ایک کونے میں بیٹھ گیا. جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے بلایا، بھائی ادھر آؤ، واقع بیٹھ کر اسغیلیا کا اپنا کان ادھر کرو. تو اس نے ایسے کیا تو حضرت عمر نے کہا، میں نے تیرے بارے میں کسی کو نہیں بتایا. انہوں نے کہا اسغیلیا اپنا کان میرے قریب کریں. تو حضرت عمر نے ایسے کیا کہ اس کے بعد میں نے بالکل نہیں پی. کسی مسلمان کو برائی سے ہٹانے کا راستہ اور ہے، یہ نہیں مجھے لاٹھیاں لے کے شروع ہو جاؤ بھائی. ہوش کے ساتھ عقل کی ضرورت، اور عقل کے ساتھ علم کی ضرورت، پھر علم کے ساتھ تدبر کی ضرورت ہے کہ یہ پرزہ فٹ کہاں ہوتا ہے. مطلب آپ نے سارے پرزے پڑھ لیے، لیکن اب فٹ کس کو کہاں کرنا ہے، اس کے لیے الگ علم چاہیے. وہ صحبت سے آتا ہے، وہ صحبت سے آتا ہے. اس لیے تو یہ ہاؤس جاب کرواتے ہیں. اب دوائیں تو پڑھ لی، مرض بھی پڑھ لیے، ہاؤس جاب کس لیے ہے کہ ساتھ پھرو کہ کس مرض کو کہاں فٹ کرنا ہے، کس گولی کو کہاں فٹ کرنا ہے. اب ان سے بڑوں سے سیکھو. اب دین ایسا لولا لنگڑا ہے کہ آپ نے ایک حدیث پڑھی اور اسی پہ آپ نے تقریر شروع کر دی. بھائی ان سے تو پوچھو جنہوں نے اس میں جانے کھپا دی ہیں. اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں. عربی ہے، ایک ایک لفظ کیسے کیسے معنی بدلتا ہے اور کیسے کیسے اشارے دیتا ہے. تو ساری زندگی کھپنی پڑ، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے. اگر خاص طور پر قرآن کے مفاہیم کو لینا، عبداللہ ابن مقفع سے لوگوں نے کہا قرآن کے مقابلے میں لکھو. وہ بہت بڑا ادیب تھا، مجوسی، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا مجوسی. انہوں نے کہا مجھے ایک سال کا راشن دو، اتنا اتنی رقم دو، میں لکھتا ہوں. ایک سال راشن، ایک سال کا معاوضہ، اور ایک سال گھر سے باہر نہیں نکلا. لکھتے 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 ایک کلام تیار کیا، باہر نکلا، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ایک بچی قبلے وہ گلی کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہی. یہ گزر رہا اور وہ پڑھ رہی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. وہ وہیں لرز گیا اور الٹے پاؤں واپس گیا، اور ایک سال کا لکھوا پھاڑ کے پھینک دیا کہ میری سال کی محنت کو تو ایک آیت نے توڑ دی، آگے کیا کروں گا. تو آپ ترجمے سے کیسے کسی چیز کے نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں؟ انصاف سے کریں نا. کہ ہم انگریزی کی اردو ترجمے کی کتاب سے دوا کا انتخاب نہیں کر سکتے، ہلاکت ہوگی. اگر کسی نے ایسا کیا اور مر گیا تو خودکشی ہے. ہمیں آپ کی طرف رجوع کرنے کا اللہ نے حکم دیا. آپ نبی ہیں، لیکن آپ نے سعد ابن ابی وقاص سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کی دریافت اللہ کے رسول نے کی. سب سے پہلے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹیک ہوا. تو پہلا علاج تو یہ کہ یہاں کوئی جلن وغیرہ بھی ہوتی ہے تو انہیں کوئی بولو ہیں، ہوتے ہیں یہاں کوئی درد ہوتا ہے. تو آپ نے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا. حضرات فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی ٹھنڈک کے لگتے ہی میرے درد تو وہیں ختم ہو گئے. تب اوہو انہو مفعود، پہلی ہستی جس نے دل کے دورے کو دریافت کیا اللہ کا رسول ہے. انہو مفعود، اوہو اس کو تو دل کا دورہ پڑا ہوا ہے. تو آپ نے خود علاج نہیں کیا، آپ نے کہا اس کو بھیجو حارث بن قلدہ کے پاس، بنو ثقیف کا طبیب تھا، اور اسے کہو کہ اس کا علاج کرے اور اجوا کھجور کھلائے اس کو. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول رب العالمین ہوں، نہیں، طبیب کے پاس بھیج کہ میں طب کے لیے آیا نہیں ہوں، شریعت کے لیے آیا ہوں. تو اللہ کا قانون ہے ترتیب کا، تدریج کا، اور الفت و محبت سے کسی کو کھینچنے کا. تبلیغ نے محبت کی میٹھی گولیاں کھلا کر کروڑوں انسانوں سے توبہ کروا لی. شرابی، زانی، جواری ولی اللہ بن کے اسٹیج پہ ناچنے والے علماء بن گئے. ہاتھوں میں گٹار پکڑنے والوں کو قرآن آ گیا. 6 براعظم کے مسلمانوں کو کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن گئے. پچھلی صدیوں میں ایسی کوئی محنت نہیں اٹھی جو ایک ملک سے اٹھے اور ساری دنیا کے انسانوں کو متاثر کر دے, اور ہر جگہ ایسے افراد تیار کر دے جو اپنی جان مال لگا کے کام کر رہے ہوں اور کوئی ان کا نہ معاوضہ ہو, نہ عوض ہو, نہ طلب ہو, اور نہ کوئی عہدہ ہو. اور کوئی ایسی تحریک پچھلی صدیوں میں نہیں اٹھی جو عجم سے اٹھے اور عربوں کو اٹھا کے متاثر کر کے لے آئے اور عرب کے علماء کے بستر اٹھوا دے. تو کیا ہے اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ؟ تدریج, محبت. ابتدا کہاں سے ہو؟ ایک آیت اور ایک حدیث اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یہاں کوئی 2 اور 2 4 کے طور پر نہیں بتایا گیا, حدیث میں قرآن میں واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ یہاں سے تم ابتدا کرو تو تم آہستہ آہستہ ایک فرد کو پورے معاشرے کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پہ لے آؤ گے. لہذا یہاں استنباط چلے گا, اس لیے علماء کی راہیں, اہل حق کی راہیں اس میں جدا جدا ہو گئیں. اور میں نے اس لیے کہا کہ سب کو اجر ملے گا جو مخلصین ہیں, سب کو اجر ملے گا جو مخلصین ہیں. چونکہ یہ نہیں جیسے اللہ اکبر سے نماز شروع کرو, ایسا اصلاح معاشرہ کے لیے, لوگوں کے اللہ کی طرف پھرنے کے لیے اس طرح نقطہ آغاز نہیں بتایا گیا. لہذا وہاں تدبر کی ضرورت پڑے گی, استنباط کی ضرورت پڑے گی. تو کسی نے کسی رخ سے محنت شروع کی, کسی نے کسی رخ سے محنت شروع کی, کسی نے کسی رخ سے محنت شروع کی. تبلیغ میں بھی ایک آیت اور ایک حدیث سے استنباط کیا گیا اور محنت کا نقطہ آغاز طے کیا گیا. اور استنباط کے صحت کی علامت نتیجہ ہی ہوتا ہے, چونکہ استنباط تو ایک اخذ کی ہوئی چیز ہے نا, لہذا اس کو دلائل سے ثابت نہیں کیا جاتا, اس کے نتائج سے اس کی صحت اور خطا پر دلیل قائم کی جاتی ہے, نتائج سے استنباطی چیزوں میں. تو ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ تو آیت ہے کہ محنت کی ابتدا کہاں سے ہو, اور ایک حدیث ہے, ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. میں دونوں کی تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی ارشاد فرمایا, اے چادر والے اٹھ جا اور لوگوں کو مجھ سے ڈرا اور میری بڑائی بیان کر, اپنی ذات سے ظاہر اور باطن کو سنوار. مفہوم بتا رہا ہوں, ترجمہ نہیں, مفہوم. وثیابہ کا فطاہر ورجز فہجر ولا تمنن تستکثر, اپنی ذات سے ظاہرا اور باطنا اپنے آپ کو سنوار, اور ولی رب کا فصبر, اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کر, یا اپنے رب کی نصرت کا انتظار کر اور صبر کر. ایک بگڑے ہوئے انسان کو, ایک بگڑے ہوئے معاشرے کو اگر آپ نے دوا دینی ہے تو شریعت اس کی دوا ہے. ہسپتال میں ایک مریض آ گیا, پہلی سلیکشن ہے کہ دوا کون سی دی جائے, یعنی 2 سلیکشن کہ اس کے کس مرض کو پہلے سنبھالا جائے, دوسرا دوا کون سی دی جائے. مثلا اس کے گردے میں پتھری ہے اور وہ درد سے تڑپتا ہوا آ رہا ہے, تو آتے ہی آپ اس کا آپریشن نہیں کرتے بلکہ پہلے ٹیکا لگاتے ہیں کہ اس کا درد ٹھیک ہو جائے. یہ تو آپ نے ادھر سے دوا کا انتخاب کیا جو اس کے لیے مسکن ہے, اور ادھر سے درد گردہ کا انتخاب کیا جو ابھی تکلیف دہ ہے. اب اس کے بعد آپ اس کے آپریشن کا سوچتے ہیں کہ کب کیا جائے. یہ معاشرہ ہے جو بگڑا ہوا ہے, یہ ایک انسان بنا لیں. یہ قرآن حدیث شریعت ہے, اس کو دوا بنا لیں. پہلی دوا کون سی ہو, اور اس پورے بگڑے ہوئے وجود میں سے پہلے کس مرض کو چھڑا جائے. یہ 2 انتخاب اگر آپ نے صحیح کر لیے تو آپ آگے مرض سے مریض کو نکال لیں. آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، کان غلط سنتے ہیں، زبان غلط بولتی ہے، ہاتھ غلط چلتے ہیں، پاؤں غلط چلتے ہیں، شہوت غلط جگہ استعمال ہوتی ہے، دل غلط ہوا پڑا ہے، ہر چیز غلط ہے، کس چیز کو پہلے ٹھیک کیا جائے؟ اس کے آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کیا جائے کہ کسی کی عزت کو نہ دیکھے، اس کے کانوں کا سننا ٹھیک کیا جائے کہ یہ گانا بجانا نہ سنے، اس کے ہاتھوں کو ٹھیک کیا جائے کہ یہ ظلم نہ کرے، اس کی شہوت کو ٹھیک کیا جائے کہ یہ زنا چھوڑ دے، کس کو ٹھیک کیا جائے؟ اس کے دل کو ٹھیک کیا جائے، کس چیز کو پہلے تھوڑا بڑا درد کی وجہ سے کا ٹیکا لگاؤ، درد تو ٹھیک ہو. میرے بچے کو اپینڈکس کا درد ہوا تو انہوں نے جاتے اس کو ٹیکا لگایا، درد تو ٹھیک ہو، پھر بعد میں شام کو اس کا آپریشن کیا. تو قم فانذر وربک فکبر، یہ دوا کی سلیکشن ہے کہ ان بندوں کا کی جو پہلی ڈوز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ ان کو اللہ سے متاثر کرو. انذر، اندر کا مطلب ڈرانا نہیں ہوتا، دامن تنگ ہے اردو کا. اندر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شفقت محبت کے ساتھ چیزوں کے اعمال کے انجام سے خبردار کرنا، اچھائی برائی کے انجام سے خبردار کرنا، اس کو انذار کہتے ہیں. انذار ہمارے ہاں ڈرانے کا تصور غلط ہے، اور وہ لاٹھی لے کے اس کو سر پہ چڑھ جائے. انذار، انذار، نذیر، نذیر، ایسا شخص جو محبت شفقت سے آپ کو خیر اور شر کے انجام کے بارے میں خبردار کر رہا ہو، اس کو نذیر کہتے ہیں. کا انذر، اور کر اور کیا کر، وربک فکبر، اپنے رب کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر. تو یہ ہمیں ایک ابتدا ملتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا انتخاب کیا جائے، کہ اس کو اللہ سے متاثر کیا جائے. پہلی بات، اللہ سے متاثر کیا جائے. جسم میں سے کس چیز کو لیا جائے؟ ان فی الجسد مضغہ، یہ حدیث آ گئی. اب جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے جسم بگڑ جاتا ہے. الا غور سے سنو، وہی القلب، وہ دل ہے، دل ہے. دل کا پلٹ جانا، آنکھیں پلٹ جاتی، ہاتھ بند، زبان بند، کان بند، ہر چیز بند، جب دل بدل جاتا ہے. یوسف اسلام سے میری ملاقات ہوئی لندن، اس میں ڈیوزبری میں آیا تھا اجتماع میں، جو 60s کا سب سے بڑا پاپ سنگر تھا. تو وہاں ڈیوزبری انگلینڈ کا جو مرکز ہے، وہاں کے اجتماع میں آیا ہوا تھا. ایک جامع اظہر کا عالم جس سے وہ سیکھ رہا تھا، وہ بالکل کلین شیو ٹائی، اور یہ سر پہ پگڑی، داڑھی پوری، کرتا لمبا، شلوار تخنے سے اوپر، یہ نقشہ ہی اور کمال ہے. تو اس کا انقریب انٹرویو ہوا تھا کہ بھائی آپ نے موسیقی کیوں چھوڑ دی؟ کا اسلام میں حرام ہے. کہا کوئی اسلامی موسیقی تو ہوگی؟ کہا اسلام میں موسیقی سرے سے ہی حرام ہے، تو اسلامی موسیقی کہاں سے ہوگی؟ اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. یہ استعداد کب پیدا ہوئی؟ جب ایک محنت ماحول سے وہ گزر کر آیا، جب دل بدلا، دل بدلا تو برائی کے دائی ایمان کے دائی بن گئے، اور جب دل نہ بدلے بڑے سے بڑوں کی نظر بھی کام نہیں کرتی پھر وہاں. تو دل کو بنیاد بنایا جائے، یعنی وہ محنت جو انسان کے دل کو متاثر کرے. سب سے پہلے کسی شخص کو آپ نے اسلام پہ لانا ہے یا خود آپ نے اسلام پہ آنا ہے، تو اس دل کو متاثر اللہ سے کرنے کی کوشش کریں، جس کی نشاندہی آیت کر رہی ہے لا الہ الا اللہ سے. اللہ کی عظمت کی دوا، اور سب سے پہلا جو کام کرنے کا وہ دل کو ٹھیک کرنے کا ہے. ایمانیات سے محنت کی ابتدا ہوتی ہے، پھر ایمانیات میں قوت عبادات کو لاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اب یہ ایک اور دوسری آیت، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بگڑے لوگوں کو سدھارنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو ان کو آپ طریقہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک اللہ لا الہ الا اللہ پہلا سبق، فاعبدنی دوسرا سبق میری بندگی، واقم الصلاۃ لذکری نماز پڑھ میری یاد میں، وہ نماز جو اللہ کی یاد میں ہو وہ ہے اصل نماز۔ تو ہم آنا چاہتے ہیں تقوی پر، ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تذکروں سے اور نماز کے اہتمام سے، یہ دو باتیں ہمیں مل گئیں اللہ کی طرف سے۔ تیسری بات اللہ نے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے خود مانگی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، مجھے علم دے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ تو علم سے متعلق۔ پھر واجعل لی وزیرا من اہلی، ایک میرا وزیر بنا، کس لیے؟ کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم تیرا ذکر کریں تجھے یاد کریں۔ یہ تین باتیں آ گئیں۔ تو تبلیغ میں ہم پہلا نمبر لا الہ الا اللہ پر محنت کا بتاتے ہیں کہ بھائیو اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ کے رسول سے تعلق جوڑو، کس طرح؟ اس کے تذکروں سے، اللہ رسول کے تذکرے اور ان کا اتباع، اتباع سنت اور حرام سے اجتناب، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ ایک دوسری بات، دوسرا نمبر نماز کا ہے، نماز کا ہے۔ میں آپ کو چھ نمبر بتاؤں، بڑھ گئے چھ نمبر کہاں سے آ گئے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ چھ نمبر، دوسرا اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھ میری یاد کی نماز۔ تو ہم صرف نماز پڑھنے کی دعوت نہیں دے رہے بلکہ نماز اللہ کی یاد میں پڑھنے کی دعوت دے رہے، کہ وہ نماز جو اللہ کی یاد والی ہو۔ آج ایک نماز کی دعوت دی جا رہی مسائل لڑائی کے میدان، اور نماز بن گئی لڑائی کا میدان۔ ہم طریقہ نماز کی دعوت نہیں دیتے، نماز خشوع خضوع والی نماز کی دعوت دیتے، چونکہ طریقہ میں امت مختلف ہے، مختلف ہے، پر یہ کبھی بھی ایک چیز سے نہیں جمع ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، اللہ کے رسول نے جس عمل کو ایک دفعہ کیا وہ بھی امت میں موجود ہے، جس عمل کو ایک دفعہ بھی کیا ہے وہ بھی کسی نہ کسی جگہ موجود ہے۔ مکے والی نماز اب بھی افریقہ میں پڑھی جاتی، تیجانی ایک فرقہ ہے، تیجانی جو مکے کی نماز سے اللہ اکبر کے بعد آپ ادھر بھی دیکھ رہے، ادھر بھی دیکھ رہے، ادھر بھی دیکھ رہے، کوئی سلام کیا تو آپ نے اس کو جواب بھی دے دیا،